نحمده ونصلي على رسول الكريم. قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی بعض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیریت حال مسلمین پیش از فتنہ و شریعت حال ایشاں بعد فتنہ و افصح بیان افادہ فرمودن. یہ اس کتاب کی پانچویں فصل ہے. کل کے سبق میں ہم نے اس فصل کے آغاز میں فتنوں سے متعلق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں اس کے تناظر میں شاہ صاحب نے یہ بحث واضح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے متعلق کیا کیا احکامات اور کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. فتنے کی تعریف اور فتنے کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے اس کے اندر بنیادی طور پر بنیادی تبدیلیاں خلافت کے حوالے سے ہوئیں, اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں کل کے سبق میں ہو چکی ہیں. یہاں شاہ صاحب ایک بڑی اہم بحث کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے خلافت خاصہ کا جو دور ختم ہوا اور مسلمانوں میں ایک آزمائش شروع ہوئی, فتنہ پیدا ہوا, تو اس فتنے سے پہلے مسلمانوں کی حالت کیا تھی یا خلافت خاصہ کے اثرات قومی اور بین الاقوامی نظام کے حوالے سے کیا تھے اور اس شہادت کے بعد کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں. ان تبدیلیوں کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے. یہاں شاہ صاحب نے کوئی 30 بنیادی اساسی امور بیان فرمائے ہیں کہ خلافت علی منہاج النبوہ اور خلافت عامہ کے درمیان بنیادی فرق کون کون سے تھے, کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں. تو 30 بنیادی تبدیلیوں کا یہاں تذکرہ شاہ صاحب نے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ان تبدیلیوں کی نشاندہی کی تھی. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے پہلے مسلمانوں کی حالت کا بہتر ہونا, خیریت پر مبنی ہونا یہ, اور وہ شریعت حال عیشہ بعد فتنہ, اور فتنے کے بعد یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی حالت میں کون کون سا شر داخل ہو گیا, شریعت پیدا ہو گئی, اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح فصیح و بلیغ انداز میں بیان فرمایا ہے. بافصح بیان افادہ فرمودن و دریں باب استقصاء نمودن بوجوہ بسیار. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس سلسلے میں بہت سی صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ اس فتنے سے پہلے کی حالت کیا رہی ہے اور بعد کی حالت کیا رہی ہے. یکے آنکھے سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمائی, جیسا کہ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ تزول رحل اسلام لخمس و ثلاثین سنہ, کہ اسلام کی چکی 35 سال کے بعد ہل جائے گی, اس کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا ہوگی, اور اس کے بعد اگر لوگ ہلاک ہوئے تو فسبیل من قد ہلاکا, جو پہلے ہلاک ہو چکے ہیں وہ اسی راستے پر چلیں گے. ایسی آزمائش آئے گی کہ جو اس فتنے کے اندر شر ابھارنے والے ہوں گے, خرابیاں پیدا کرنے والے ہوں گے, تو وہ ہلاک ہو جائیں گے اسی طریقے سے جیسے پہلے لوگ ہلاک ہوتے رہے ہیں. اب دو جملے اس حدیث میں فرمائے گئے ہیں, ایک ہے اسلام کی چکی کا ہونا کہ فتنے سے پہلے وہ چکی صحیح چلے گی اور 35 سال کے بعد اس چکی کے اندر ایسی لڑکھڑاہٹ پیدا ہوگی کہ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں، اور جو ہلاک ہوں گے وہ ہلاک ہوں گے۔ آزمائش آئے گی، آزمائش کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی امتحان میں کامیاب ہو اور کوئی ناکام ہو۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان، کہ جب امتحان ہوگا تو کوئی تو عزت پائے گا کامیاب ہو کر اس امتحان میں۔ فتنے کے موقع پر جو لوگ امتحان میں کامیاب ہوں گے اور اصل دین کے ساتھ برقرار رہیں گے تو وہ کامیابی کے منازل طے کریں گے، اور جو لوگ اس فتنے اور امتحان کے زمانے میں غلط راستے پر چلیں گے تو وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہوں گے۔ تو اسلام کی چکی سے کیا مراد ہے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ اسلام کی چکی سے مراد تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، جہاد اور فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، 35 سال کا عرصہ، جیسے کہ پیچھے شاہ صاحب نے تعین کی ہے اس کی کہ 10-12 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے، اور 12 سال ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کے، اور تقریباً 12 سال جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کے۔ یہ مجموعی طور پر خلافت خاصہ یا خلافت علی منہاج النبوہ یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کہلاتا ہے۔ یہ اعلیٰ دور ہے، نمونے کا دور ہے، اور مکمل انقلاب کا دور ہے، قومی اور بین الاقوامی انقلاب کا۔ ظاہر ہے کہ نبی قیامت تک دنیا میں نہیں رہیں گے، نہ ہی نبیوں کی جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ باقی رہے گی قیامت تک۔ یہ ایک نظام ہے دنیا کا، یہ نظام 35 سال تک چلے گا، اور 35 سال کے بعد، اور 35 سال یہ ہوتے ہیں کہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، جیسا کہ تفصیلی روایات پیچھے گزر چکی ہیں۔ اس زمانے میں ایک تو بڑا بنیادی عمل یہ ہوا تھا، یہ انقلابی دور جو ہے، قرن اول، دوم، سوم، جی تینوں قرن، ایک تو یہ کہ اس پورے عرصے میں کفر اور ظلم کے خلاف جہاد کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا کے تمام علاقوں میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ وَغَلَبَ دِينِ حَقْ بَرْ اَدْيَانِ كُلِّهَا بِإِتْلَافِ نُفُوس۔ اس اسلام کی چکی سے مراد دوسری بات جو ہے وہ دین کا غلبہ ہے باقی تمام ادیان پر، اس اساس پر کہ بے ائتلاف نفوس، کہ انسانی جماعتوں اور خاص طور پر مسلمان جماعت کے درمیان باہمی اتفاق اور اتحاد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ انقلابی جماعت، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، متفقہ طور پر پوری جماعت نے غلبہ دین حق کے لیے جدوجہد اور کوشش کی۔ ان تینوں خلفاء کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی عمل کی تکمیل بھی ہوئی، اور سب نے باہمی اتفاق و اتحاد کے ساتھ غلبہ دین کی جدوجہد اور کوشش کی، دین غالب ہوا۔ اور تیسری بات، و اجتماعی جموع بر خیر، کہ سب کی سب جماعتوں کا اجتماع نیکی اور بھلائی پر قائم رہا۔ جتنی بھی مسلمان جماعتیں، افراد، یہ سب کے سب جو ہیں تمام کے تمام متفق ہو کر، تمام کے تمام خیر پر جمع ہو کر کام کرتے رہے۔ دراصل یہ وہ جماعت تھی جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تیار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جماعت کا اکثر حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کچھ پہلے دنیا سے جا چکا تھا، تو یہ پوری کی پوری جماعت، انقلابی جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، اس کا اکثر حصہ دنیا سے جا چکا تھا حضرت عثمان کی شہادت سے ذرا پہلے۔ نئی نسل اور نئی نوجوان طاقتیں اور قوتیں آگے آ چکی تھیں، اور چونکہ فتوحات ہوا تھا علاقوں کا، قیصر و کسریٰ کا، نظام تو ضرور بن گئے لیکن بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ ان کی جو ایک ایک ہزار سال کی حکومتیں تھیں، قیصر کی بھی اور کسریٰ کی بھی اور یمن اور حمیر کی بھی، یہ جو بڑی بڑی تین طاقتیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ختم ہوں گی اور ان کے خزانے تم استعمال کرو گے، جیسا کہ یہ روایات پیچھے گزر چکی، تو ان تینوں علاقوں کے جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے اثرات موجود تھے، اور وہاں سے جو لوگ مسلمانوں کے غلبے کو دیکھ کر مسلمان بظاہر ہو چکے تھے، تو منافقت کا ایک دور شروع ہوا ہے جی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی انہی لوگوں کا کردار ہے، جو نوجوان چھوکرے جو دراصل ان عالمی طاقتوں کی بچے کھچی بقایات کے زیر اثر انہوں نے یہ شر پیدا کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ تین کام، چونکہ ایک ہی انقلابی جماعت تھی، اس ایک انقلابی جماعت نے جہاد، غلبہ دین کی جدوجہد اور اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ براہ راست اپنی انقلابی جماعت تھی، آپ کی صحبت سے تیار ہوئی تھی، لہذا اس میں اتفاق بھی تھا، اجتماع بھی تھا، اور جدوجہد اور کوشش بھی ان کی غلبہ دین کے لیے مسلسل جاری رہی۔ دوسرا لفظ شاہ صاحب کہتے ہیں اس حدیث میں استعمال ہوا ہے ہلاک کا، تو ہلاک لفظ است جامع، ہلاکت ایک ایسا لفظ ہے جو بڑا جامع ہے، اور جتنی بھی شرور کی ممکنہ شکلیں ہیں، قسمیں ہیں، ہلاکت کا لفظ ان تمام پر استعمال ہوتا ہے، اور ان شرور اور فتن کی سب سے اعلیٰ ترین اقسام دو باتیں تھیں۔ ہلاکت خیزی دو حوالے سے ہے، ایک تو یہ کہ اس فتنے کے بعد جہاد کا خاتمہ ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور حکومت ہے 6 سال کا، اس میں کہیں کسی علاقے میں کوئی جہاد نہیں ہوا، کفر کے خلاف نہ ظلم کے خلاف، جہاد بند ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں آپس میں کیا ہے، اختلافات پیدا ہو گئے۔ دوسری خرابی وقوع فرقت اس درمیان مسلمین، مسلمانوں کی جماعتوں میں افتراق پیدا ہو گیا، جماعتیں بن گئیں، تین بڑی جماعتیں وجود میں آ گئیں، حضرت زبیر، طلحہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ لوگ۔ تو جو جماعت حضرت عثمان کی ذات تک ایک جھنڈے تلے تھی، اس کے کم از کم تین جماعتیں بن گئیں۔ تو یہ ہلاکت ہے، فرقت، تفریق بین المومنین یا مسلمین، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی اجتماع کے لیے ایک ایسی پرانی بیماری ہے جس سے معاشروں کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں پیدا ہوئیں، تو اس ایک تو یہ کہ حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے تین باتوں پر تمام لوگ متفق تھے، اور وہ سن 35 میں حضرت عثمان کی شہادت سے سلسلہ منقطع ہوا ہے، اور پھر ان کے بعد کے اگلے 6 سالہ دور کے اندر جی دو باتیں پیدا ہوئیں کہ جہاد کہیں نہیں ہوا اور افتراق پیدا ہو گیا، رائے کا اختلاف بڑھتے بڑھتے ہاں جی آگے تک پہنچ گیا۔ دوسرا، اس فتنے کے نتیجے میں جو تبدیلی اور تغیر پیدا ہوا وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پیچھے تفصیل سے گزری ہے، کہ اس میں یہ بات آئی ہے کہ الخلافۃ بالمدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلافہ یعنی خلافت خاصہ، خلافت علی منہاج النبوہ، یہ خلافت خاصہ جو ہے یہ مدینہ میں ہوگی، یعنی اس کا حکمران کا پایہ تخت جو ہے وہ مدینہ ہوگا. والملک بالشام، اور بادشاہت اور مملکت وہ شام میں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں دو باتیں واضح کر دیں کہ خلافت کا مرکز مدینہ رہے گا، جب تک خلافت خلافت رہے گی تو مدینہ اس کا مرکز رہے گا، اور جب بادشاہت آئے گی تو بادشاہت کا مرکز شام ہوگا. مشکات میں یہ حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ نور کا ایک بڑا ستون ہے اوپر تک، وہ میرے سر سے نکلا اور نکل کر چمکتا ہوا یہاں تک کہ وہ یہاں سے نکل کر شام میں جا کر ٹھہر گیا. وہ نور مدینہ سے نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سر سے نکلا اور نکل کر جا کر شام میں اس نے روشنی پھیلانی شروع کر دی، وہ چمکتا ہوا نور شام میں پھر پھیلا. شاہ صاحب اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، دونوں حدیثوں سے، کہ ریاست را بدو قسم تقسیم نمودن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست اور حکومت کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا، ایک خلافت اور ایک الملک. یکیرا بخلافت مسمہ کردن، ایک کو خلافت کا نام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے کو ملک کا نام دیا. اسی کے ساتھ آپ دوسری حدیثیں دو اور شامل کر لیں. ایک تو وہ پیچھے حدیث گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو حکومت کا نظام ہے اس کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ دور مدینہ منورہ کی حکمرانی کا، پھر اس کے بعد ثم یکون خلافت و رحمت، اور پھر اس کے بعد دوسرا دور خلافت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی ہوگی، اور وہ بھی رحمت ہوگی انسانیت کے لیے، یعنی خلافت خاصہ. پھر آپ نے تیسری بات فرمائی تھی کہ ثم یکون ملکن عزوزن، ایک سخت ڈسپلن والی حکومت اور بادشاہت ہوگی. دوسری حدیث یہ ساتھ ملا لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کا وہ وعدہ جو اللہ پاک نے صحابہ سے کیا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہاں منکم سے مراد وہی السابقین الاولین ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل شاہ صاحب پیچھے تیسری فصل میں بیان کر چکے ہیں اس آیت کی تفسیر، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے ہیں اللہ پاک انہیں ضرور خلیفہ بنائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو تمکین فِي الْأَرْضِ عطا کرے گا. تو یہ سابقون الاولون المہاجرین کی بات ہو رہی ہے. تو پہلی دلیل اس بات پر ہے کہ دونوں حالتوں میں فرق ہے، تباین حالتین، دونوں حالتوں میں ایک دوسرے سے کیا ہے، فرق موجود ہے. وَتَغَايُرِ مَنزِلَتَيْن، اور دونوں کے مقام و مرتبے میں بھی تغایر ہے، ایک دوسرے کے الگ الگ ہیں، خلافت الگ ہے، بادشاہت الگ ہے. چنا واقع شد، جیسا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں واقع ہوا کہ خلفائے ثلاثہ بمدینہ اقامت نمودن، کہ تینوں خلفاء ابو بکر و عمر اور عثمان نے اپنی خلافت کے زمانے میں مدینہ سے ہی پوری دنیا پر حکومت کی ہے. وَمِن بعد، اور ان کے بعد کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی خلیفہ یا حکمران مدینہ میں نہیں رہا، مدینہ دارالحکومت نہیں رہا. حضرت علی بھی کوفہ چلے گئے اور باقی تو خلفاء ہمیشہ شام میں رہے یا بغداد رہے. اور پھر اس حدیث کے تناظر میں ایک اور بات بھی سنیے، وہ اگر حال ملک شام را واضح تر میں خواہی حدیث دیگر بشنو، اگر شام کی بادشاہت اور حکومت کے حوالے سے اگر تم واضح تر کوئی حدیث سننا چاہتے ہو تو چلو میں تمہیں سناتا ہوں. سنو، عبداللہ ابن حوالہ کی روایت بھی پہلے گزری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن حوالہ سے کہا تھا، یا ابن حوالہ، اے ابن حوالہ، اذا رأیت الخلافت، جب تم خلافت کو دیکھو کہ وہ یہاں سے نکل کر جا کر ارض مقدس میں ٹھہر جائے، نزلت الارض المقدسہ، اور ارض مقدسہ سے مراد شام ہے، خلافت جا کر ارض مقدسہ میں اتر آئے، وہاں پہنچ جائے، تو فقط دنت الزلال والبلابل والامور العظام، تو تم دیکھو گے کہ زلزلے آئیں گے، غم اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، بڑے بڑے امور سر انجام پائیں گے، اور اس زمانے میں قیامت قریب ہو جائے گی لوگوں کی، اس سے بھی زیادہ قریب ہو جائے گی جیسے میرا ہاتھ تیرے سر پر۔ اس سے پہلے حدیث کا ٹکڑا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حوالہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا یا سر سے اوپر تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جتنا میرا ہاتھ تیرے سر سے قریب ہے نا، قیامت اس سے بھی قریب ہوگی۔ حکومت جب شام منتقل ہو جائے گی، ارض مقدس چلی جائے گی، تو پھر زلزلے آئیں گے، ہاں جی، مصیبتیں آئیں گی، اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے، اور قیامت لوگوں کے لیے اتنی قریب ہو جائے گی کہ جیسے میرا ہاتھ تیرے سر سے قریب ہے۔ تو گویا کہ دوسرا تغیر یہ پیدا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کہ خلافت خاصہ کا دور ختم ہو گیا، خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ختم ہو گیا، اب خلافت عامہ کا دور شروع ہوا ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد۔ تیسری بات جو بڑی تبدیلی پیدا ہوئی اس فتنے کے بعد، سوم، نزع امانت الصدور رجال، امانت و دیانت جو حضرت عثمان کی شہادت تک صحابہ کے قلوب میں، اس انقلابی جماعت کے قلوب میں تھی، وہ اٹھا لی جائے گی، اس کے اندر کمی آ جائے گی۔ بغوی نے روایت کیا ہے حذیفہ بن الیمان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں، انہوں نے کہا میں نے سنی، ایک بات میں نے سنی تھی وہ تو میں نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، اور دوسری بات کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ حذیفہ بن الیمان کی یہ روایت بڑی تمام تقریباً کتابوں میں، بخاری وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں حدثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ ان الامانت نزلت فی جزر قلوب الرجال و نزل القرآن، اللہ نے امانت نازل کی تھی مردوں کے قلوب کی گہرائی میں۔ جزر کہتے ہیں اس بنیادی، ہاں جی، ستون کو یا محور کو جس کے گرد تمام چیزیں چلتی ہیں، مرکز، اصل۔ تو امانت نازل ہوئی تھی، امانت سے مراد یا وہی ہے جو قرآن حکیم میں ہے کہ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، انسان نے اسے برداشت کر لیا۔ تو جو امانت اللہ نے قرآن حکیم کی صورت میں، خلافت کی صورت میں، حکومت اور انقلاب کی صورت میں نازل ہوئی تھی، وہ صحابہ کے قلوب کے اندر، مرکز کے اندر کیا ہے، وہ نازل ہو کر جڑ پکڑ گئی۔ ونزل القرآن، اور قرآن نازل ہوا، فقرأوا من القرآن، جن کے سینوں میں یہ قرآن داخل ہو کر جذب ہو گیا، انہوں نے قرآن پڑھا، اور وعلموا من السنۃ، اور اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم کیا۔ ایک بات تو یہ کہ یہ امانت قرآن و سنت کی صحابہ کے قلوب کے اندر منتقل ہوئی اور اس پر انہوں نے عمل کیا۔ جتنے صحابی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، آپ کے فیض یافتہ تھے، ان میں یہ امانت گہرائی میں جا کر ان کے دل کے اندر پیوست ہو گئی، اور انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ انقلابی جماعت کے ہر فرد میں یہ امانت اور یہ قرآن راسخ ہو گیا۔ ثم حدثنا، حذیفۃ بن الیمان فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ امانت اٹھ جائے گی اس کے بعد. قال ترفع الامانت فینام الرجل, امانت اٹھا لی جائے گی کہ آدمی رات کو سوئے گا اور جب صبح اٹھے گا تو اس کے دل سے وہ جو امانت اور دیانت اور قرآن کی حقانیت ہے وہ اس کے دل سے نکل جائے گی. صرف قرآن کا اس امانت کا اتنا اثر باقی رہے گا جیسا کہ ایک نقطے کے مانند ہو, پاؤں پر ٹانگ پر اگر کوئی آولا پڑ جائے تو وہاں ایک بلبلا پیدا ہوتا ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں وقت, یا مسلسل ہاں جی آدمی کے ٹخنے پر گھٹنے پر بیٹھنے اٹھنے سے بسا اوقات نشان بن جاتا ہے ہاں جی ابھرا ہوا, تو بس اتنا سا رہے گا ہاں جی کسی کے دل کے اندر کا جمرند کہ کوئی انگارا آئے چنگاری اڑ کر آئے اور تمہارے پاؤں پر پڑے اور وہاں چھوٹا سا ایک بلبلا پیدا ہو جائے. وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ, اور اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا, پھوڑو تو پانی نکل آتا ہے بس بات ختم. تو اتنا اثر صرف رہے گا, امانت لوگوں کے دلوں سے نکلنا شروع ہو جائے گی اور قیامت تک نکلتے نکلتے سرے سے کیا ہے صاف ہو جائے گی. فَهُوَ يَرَى أَنَّ فِيهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ, لوگ سمجھیں گے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے, اب یہ آبلا بنا ہے لیکن اس میں کچھ نہیں ہوگا. اتنی امانت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ پوری سوسائٹی میں فلانا ایک آدمی ہے جو امانت دار ہے, ورنہ تو پوری سوسائٹی کے اکثر لوگ بے ایمان ہو جائیں گے, بددیانت ہو جائیں گے, امانت ان کے دلوں سے نکل جائے گی, ان کے معاشی معاملات میں, ان کے سیاسی معاملات میں امانت اور دیانت کا معاملہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوگا. اس زمانے میں حالت یہ ہوگی, یہ حدیث ہی کا آگے سلسلہ چل رہا ہے کہ میں دیکھوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آج اگر میں اس زمانے امانت میں دیکھوں کسی سے کوئی چیز خریدنے کے لیے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کس سے خریدوں, جس سے بھی خریدوں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ صحیح مال دے گا, کوئی بددیانتی معاشی طور پر معاملے کے اندر میرے ساتھ نہیں کرے گا. تو جب امانت موجود ہوتی ہے تو پھر صورتحال یہ ہے. جی شاہ صاحب اب اپنا روایت میں فرماتے ہیں حذیفہ وعمل یوم, اور آج معاملہ یہ ہے کہ اگر مجھے کسی سے کوئی سودا وودا کرنا ہو تو میں گنتی کے نام کہوں گا کہ وہ ایک فلانا آدمی کسی مارکیٹ کے اندر ہے, وہ بڑا دیانتدار ہے, اس سے سودا کروں. فلانا آدمی جو ہے وہ کیا ہے دیانتدار ہے, کوئی اکا دکا, تو اس سے میں سودا کروں گا اس لیے کہ وہ امانتدار ہے. تو ایک بڑا بنیادی فرق کہ خلافت خاصہ کے زمانے میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت یافتہ جماعت تھی, خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ تھی, تو لوگوں کے دلوں میں امانت اور دیانت اس قدر تھی کہ بغیر سوچے سمجھے جس سے بھی سودا کر لو تو سودا سچا کھرا ہوتا تھا, کوئی بددیانتی کا معاملہ اس میں نہیں ہوتا تھا. لیکن اس فتنہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کی صورتحال یہ ہوگی کہ اس کے اندر آہستہ آہستہ بددیانتی کا عنصر شروع ہوگا اور قیامت تک پہنچتے پہنچتے صورتحال یہ ہوگی کہ کوئی الا ماشاء اللہ کسی بستی میں کسی مارکیٹ میں کوئی ایک صحیح آدمی ہوگا جو صحیح سودا بیچتا لیتا دیتا ہو. شک نیست کہ مشاہدہ کردن حذیفہ, کہ حضرت حذیفہ بن الیمان نے یہ مشاہدہ کیا کہ یہ جو امانت کے اندر بددیانتی کا معاملہ پیدا ہوا, امانت میں خلل پیدا ہوا, یہ اسی فتنہ مستطیرہ کے بعد شروع ہوا کہ لوگ بددیانتی کرتے تھے لین دین میں معاملات کے اندر. تو تیسری تبدیلی اس فتنہ عثمان کے بعد وہ یہ پیدا ہوئی. چوتھی تبدیلی نمبر چار, چہارم ظہور کذب خصوصاً در حدیث آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و آثار سلف صالح, جھوٹ پھیلنا شروع ہو گیا. خلافت خاصہ کے زمانے میں جھوٹ کچھ نہیں تھا، ہر آدمی سچ بولتا تھا۔ صحابہ کی جو صحبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اس تربیت کا کمال یہ تھا کہ کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا تھا، سچائی پر قائم رہتا تھا، چاہے اسے کسی مالی معاملے میں یا کسی اور معاملے میں اس کو نقصان ہی ہو، لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ تو جماعت کے اندر اس زمانے کے انقلاب، مثالی انقلاب میں سچائی کا غلبہ تھا۔ لیکن ان کے بعد جھوٹ کا پھیلاؤ ہوا، اس کا ظہور ہوا، خاص طور پر اس حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بیان کرنے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے حدیث بیان کرنے میں جھوٹ رائج ہو گیا، جھوٹی حدیثیں گھڑی جانے لگیں، جھوٹی روایات بیان کرنے لگیں، اپنی طرف سے گھڑ کے حدیث۔ تو یہ سب سے بڑی جرم کی بات تھی۔ باقی معاملات کا جھوٹ تو انسانی معاشروں میں ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جعلی حدیثیں گھڑ گھڑ کر لوگوں کو پیش کی جائیں، یہ فتنہ بھی پیدا ہوا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک خطبہ پیچھے تفصیل گزری ہے جابیہ میں دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اوصیکم باصحابی، او لوگوں تمہیں میں وصیت کرتا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں، کہ میرے صحابہ، ان کا احترام کرنا، ان کا عزت کرنا، ان کی بات ماننا، کیونکہ حضور کی صحبت سے جو امانت ان کے دلوں میں آئی تھی اس کے نتیجے میں وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، بالکل سچی اور کھری بات بیان کرتے تھے۔ پھر فرمایا تھا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ میرا زمانہ، اس کے بعد وہ زمانہ جو ابو بکر و عمر کا ہے، اور پھر الذین یلونہم جو عثمان غنی کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جھوٹ اور کذب پھیل جائے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی از خود قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوگا حالانکہ اس سے قسم مانگی نہیں گئی ہوگی، ولا یستحلف، ایسے ہی ایک آدمی گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا اس سے گواہی مانگی نہیں گئی ہوگی، بلا وجہ جھوٹی گواہی۔ اسی طرح امام مسلم نے روایت بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میری امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے، عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو تمہیں وہ حدیثیں سنائیں گے جو تم نے نہیں سنی نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی، ایسی ایسی نئی نئی حدیثیں گھڑ گھڑ کے سنائیں گے میری طرف منسوب کر کے، نہ تم نے سنی، صحابہ سے کہا، نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی، ایسی ایسی باتیں سنائیں گے۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار ان سے بچ کر رہنا۔ اسی طرح امام مسلم کی ایک اور روایت مجاہد سے ہے کہ حضرت بشیر ابن کعب العدوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ کوئی حدیث وغیرہ انہوں نے بیان کی، بار بار انہوں نے کہنا شروع کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتا رہا بشیر بن کعب العدوی صاحب، لیکن ابن عباس نے ادھر توجہ ہی نہیں دی، ان کی طرف بھی توجہ نہیں کی، وہ بات بات پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے رہے۔ بشیر بن کعب نے کہا اے ابن عباس، مالی لا اراک تسمع لحدیثی، کیا ہے مجھے کہ آپ میری حدیث سن نہیں رہے، میری طرف توجہ نہیں کر رہے، حالانکہ میں تو آپ کو احدیثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تمہیں سنا رہا ہوں اور آپ سن نہیں رہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ہم ایک جگہ پر موجود تھے ایک مرتبہ، کہ ہم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس زمانے میں جب بھی ہم کسی سے یہ سنتے تھے کہ فلاں صحابی بیان کر رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری آنکھیں ادھر متوجہ ہوتی تھی جلدی سے اور ہمارے کان ادھر جھکتے تھے، تاکہ جلدی جلدی ہم ان سے چیزوں کو کیا ہے ان حدیثوں کو لے لیں. ابن عباس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو 17-18 سال کی عمر تھی ان کی, زیادہ بڑی عمر نہیں تھی ان کی. تو ان کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ جلیل القدر صحابہ سے مروی ہیں, کسی نہ کسی صحابی کے پاس چلے جاتے ان سے بات سنتے اور وہ ان کو محفوظ کرتے, وہی ان کی روایات ہیں ابن عباس کی. تو ایک زمانہ تو وہ تھا, لیکن جب سے لوگ ہر جھوٹی سچی بات بیان کرنے لگے, فلما راکب الناس الصعب والذلول, ہر طرح کی سواری پر سوار ہونے لگے, ہر طرح کی حدیثیں ادھر ادھر سے جو ہے نا ان کے زبان سے نکلنا شروع ہوئیں, سچی جھوٹی بات ہو گئی, تو ہم پھر لوگوں سے کوئی حدیث سننے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے ان حدیثوں کو جو ہم بچپن سے کیا ہے سنتے چلے آ رہے ہیں. بس گویا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کے اندر بہت سی ضعیف کمزور اور موضوع روایات ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر منسوب کی ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابن عباس کا جو پہلا زمانہ ہے یعنی خلفائے راشدین ثلاثہ کا زمانہ, وہ امانت کا تھا, سچائی کا تھا, اور وہ فتنے سے پہلے کا زمانہ تھا. اور ابن عباس کا جو آخری زمانہ ہے جی, تو اس میں لوگوں کی ایسی حالت مختلف ہو گئی کہ ہر ایک مشکل اور آسان سواری اور میدان کے اندر لوگ چل پڑتے ہیں اور ادھر ادھر سے سب حدیثیں علم غلم جمع کر لیتے ہیں, اور وہ اس فتنے کے بعد ہوا. اور اس سلسلے کی سب سے زیادہ جھوٹی حدیثیں عراق کے اندر گھڑی گئیں. کوفہ اور عراق اور بصرہ یہ جھوٹی حدیثوں کے گھڑنے کی مشین بن گئی, خوب حدیثیں گھڑی گئیں. ودر احادیث حضرت مرتضیٰ مرفوع, اور خاص طور پر حضرت علی کے نام سے, حضرت علی کے نام سے مرفوع حدیثیں بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی, اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹے اقوال, ہاں جی, رافضیوں نے خاص طور پر, خارجیوں نے, اور جو اس پورے علاقے کے لوگ تھے انہوں نے ایسی ایسی گھڑ گھڑ کر حدیثیں مشہور کی ہیں حضرت علی کی طرف منسوب کر کے, جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. تو جھوٹی حدیثوں کے گھڑنے کا مرکز کوفہ, عراق یہ علاقہ رہا. یہ بڑی تبدیلی پیدا ہوئی کہ حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے تک کوئی جھوٹی حدیث نہیں ملے گی آپ کو, اور اس کے بعد کے زمانے میں, حضرت علی کے زمانے میں جھوٹی حدیثوں کی انبار, حضرت علی کی شہادت کے بعد ہاں جی جھوٹے حدیثوں کے انبار ملیں گے حضرت علی کی طرف منسوب کر کے. امام مسلم نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے کہ جب لوگوں نے اس طرح کی چیزیں حضرت علی کے بعد ایجاد کرنی شروع کر دی حضرت علی کی طرف منسوب کر کے, بظاہر وہ اپنے آپ کو حضرت علی کے لشکری اور حضرت علی کے ساتھی اور جانصار اپنے آپ کو کہتے تھے, تو قال رجل من اصحاب علی, تو حضرت علی کے جو صحیح ہاں جی ساتھی تھے, اصحاب تھے, انہوں نے کہا قاتلہم اللہ ای علم افسدو, اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے, انہوں نے حضرت علی کے علم کو کتنا تباہ و برباد کر دیا, فساد مچا دیا. یعنی جھوٹی باتیں ادھر سے منسوب کر کر کے کیا شامل کرنا شروع کر دی. اسی طرح امام مسلم نے ابو بکر ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ جو حدیث حضرت علی کی نسبت سے ان کے پاس آتی تھی وہ اس کی کبھی تصدیق نہیں کرتے تھے, صرف وہ لوگ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے, اسود اور علقمہ, جو فقہائے احناف کے سردار ہیں, جو حدیث عبداللہ ابن مسعود کے تربیت یافتہ لوگ بیان کرتے تھے حضرت علی سے, اسے قبول کرتے تھے, اور جو ان کے علاوہ کوئی آدمی حضرت علی کی طرف نسبت کر کے کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ مسلم نے اس بات کو نقل کیا ہے، اسی طرح امام مسلم نے ابن ابی ملائکہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ ان یکتب لی کتاباً، آپ میرے لیے ایک کتاب تحریر فرما دیں، خط لکھ دیں جی، جس میں میرا نام نہ لکھیں، ظاہر نہ کریں، آپ لکھیں ایک کتاب۔ تو حضرت ابن عباس نے اسے کہا، انہیں کہا کہ ولد الناصح، ایف نیک بخت بچے، انا اختار له الامور اختیارا و اخفی عنہ، میں کوئی بات تمہارے سامنے مسائل یا احادیث جمع کروں اور اسے میں مخفی رکھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالا، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب جو فیصلے تھے بقضاء علی رضی اللہ عنہ وہ منگوائے۔ ایک لوگوں نے رجسٹر بنا لیا تھا جس میں حضرت علی کے فیصلے، حضرت علی کی حدیثیں اور ساری جمع کر کے اتنا بڑا دفتر۔ فجعل یکتب منہ اشیاء و یمر بہ الشیء، حضرت ابن عباس نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو بہت ساری ایسی اشیاء تھی جس پر گزرتے چلے گئے، فیقول، اور ان پر کہا کہ اللہ کی قسم یہ فیصلہ علی کا نہیں ہو سکتا، یعنی اتنی جھوٹی باتیں گھڑ کر ابن عباس کے زمانے میں، جو حضرت علی کے اپنے چچا زاد ہیں، بھائی ہیں، ان کے زمانے میں بھی علی کی طرف منسوب کر کے اتنی جھوٹی حدیثیں گھڑ رکھی تھیں، فیصلے گھڑ رکھے تھے کہ ابن عباس نے کہا کہ یہ اللہ کی قسم ما قضا بحاظا علی، یہ علی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ علی گمراہ ہو چکے ہوں، ورنہ یہ فیصلہ علی کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی اتنے جھوٹے اور غلط فیصلے حضرت علی کی طرف منسوب کیے ہوئے تھے۔ ایسے ہی امام مسلم روایت کرتے طاؤس سے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کتاب لائی گئی، اس میں حضرت علی کے فیصلے اور حدیثیں حضرت علی کی طرف منسوب لکھے ہوئے تھے، بڑا رجسٹر تھا۔ تو وہ پوری کی پوری کتاب پر کراس لگا دیا حضرت ابن عباس نے کہ یہ بھی جھوٹ، یہ بھی جھوٹ، یہ بھی جھوٹ، مٹا دیے سب کہ یہ حضرت علی کی بات نہیں ہے۔ اتنے بڑے رجسٹر میں سے سفیان ابن عیانہ کہتے ہیں بذراعہ، اتنا بڑا کاغذ تھا جو یہاں سے صرف وہ حدیث کہ یہ صرف صحیح حدیث ہے، بس حضرت علی کی یہ روایات یا یہ فیصلے صحیح اور درست ہیں، باقی سب کے سب کیا ہے، غلط، مٹا دیے، قابل اعتماد نہیں، اتنی جھوٹی حدیثیں گھڑی جانے لگیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے، جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا اہل العراق، اے عراق والو، ما اسألکم عن الصغیرۃ، میں تم سے صغیرہ گناہوں کے بارے میں کیا پوچھوں، تم لوگ تو وہ ہے جو کبیرہ گناہوں پر سوار ہو، تم تو بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہو، میں تم سے چھوٹے گناہوں کے بارے میں کیا پوچھوں کہ تم نے یہ چھوٹا گناہ کیوں کیا؟ میں نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان الفتنہ، تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ ادھر سے آئے گا، جہاں شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، مدینہ سے مشرق کی طرف رخ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ادھر سے فتنہ پیدا ہوگا، اور مدینہ سے مشرق میں یہ کوفہ بھی ہے، بصرہ بھی ہے، عراق بھی ہے، تو فتنہ یہاں سے آئے گا اور وہاں سے جو فتنہ اٹھے گا، وَأَنْتُمْ يَزْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، ایک دوسرے کی گردنیں اتارو گے تم،
یہ فتنہ پرور جو حضرت عثمان پر جنہوں نے چڑھائی کی، یہ عراق سے تو گئے تھے، کوفہ سے گئے تھے، کسرا ایران کی جو باقیات اور قیصر روم کی باقیات جو تھی، پرانی اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی کل پرزے تھے، وہ جو تل ملا رہے تھے، بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ وہیں سے فتنہ مشرق سے اٹھا اور یہی مدینہ پر حملہ آور ہوا، اور اسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا۔ ابن عمر نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون کی جماعت کے ایک آدمی کو غلطی سے مارا تھا، کہ وہ مکہ مارا اس کو اور وہ مر گیا، فَوَقَضَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ نے کہا تھا کہ قتلت نفساً، اے موسیٰ تو نے ایک بندہ قتل کیا تھا، لیکن ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کہا تھا کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا، ہم تجھے فتنوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، یعنی ایک بندہ غلطی سے قتل ہو گیا، تو اس کے قتل پر نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، فتنے آئیں گے تم پر، آزمائشیں آئیں گی۔ تو ایک انسان کے غلطی سے قتل، اور انسان بھی وہ کون تھا؟ آل فرعون میں سے تھا، کافروں میں سے تھا۔ تو انسان، ایک انسان کے غلطی سے قتل پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے اس قتل کی وجہ سے۔ جی، تو موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ غلطی سے قتل کا یہ نتیجہ تھا، اور تم لوگ جو ہیں تم تو جان بوجھ کر مسلمانوں کو، اور بلکہ خلیفہ وقت کو تم نے شہید کیا، حضرت عثمان، تو تم کتنے آزمائش میں مبتلا ہو گئے، تم کتنی بڑی فتنوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو اسحاق صبیعی اور اس طرح کے جو بڑے بڑے علماء کوفہ، وہ حضرت علی المرتضیٰ کی احادیث کو یاد کرنے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ وہاں ان کی حدیثیں، حضرت علی کے لشکر کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کی حدیث نہیں لیتے تھے، وہ جتنے بھی لشکری اور سپاہی حضرت علی کی فوج میں تھے وہ سب جذباتی عنصر تھا، اکثریت ان کی وہ تھی جو حضرت عثمان کی شہادت کے اندر جن کا کردار تھا، اور پھر وہاں سے آ کر حضرت علی کو بھی ہر وقت مصیبت میں ٹکائے رکھا ہے۔ وہی لشکری تھے جو خارجی بن کر میدان میں حضرت علی کے مقابلے پر آئے، اور یہ وہی خارجی ہیں جنہوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا۔ تو حضرت علی کے سپاہیوں اور ان کے لشکر میں جو لوگ موجود تھے ان کی حدیث کبھی نہیں لیتے تھے، صرف وہ حدیث حضرت علی کی قبول کرتے تھے، کہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلافت خاصہ کے پورے زمانے میں، عمر فاروق اور عثمان غنی کے زمانے میں کوفہ کے اندر کوفہ کے لوگوں کی تعلیم و تربیت پر مقرر ہوئے تھے، تو ان کے شاگرد اسود و علقمہ جو فقہاء احناف کے سرتاج ہیں، ان کی روایت جو حضرت علی کی ہوتی تھی، کیونکہ وہ انتہائی حزم و احتیاط سے، جو چونکہ انہوں نے حضرت ابن مسعود کے بعد حضرت علی کی صحبت اٹھائی تھی، تو حضرت علی جتنے 6 سال کوفہ میں رہے، تو یہ جو اصحاب عبداللہ ابن مسعود ہیں انہوں نے حضرت علی سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کی، تو حضرت علی کی وہ حدیث لیتے تھے جو یہ دونوں ابن مسعود کے شاگرد جو ہیں وہ حضرت علی سے روایت کرتے تھے، یہ بااعتماد ہوتے روایت ہوتے۔ باقی جتنا بھی وہ مجمع جمع تھا حضرت علی کے چاروں طرف لشکریوں کا، وہ ایسی گھڑنتو حدیثیں بنا بنا کر کے نشر کرتا رہتا تھا۔ ولہذا شاہ صاحب کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مدینہ والے اہل عراق کی حدیثیں نہیں لیتے تھے۔ مدینہ میں اور عراق میں جو تضاد کی بنیاد بنی ہے، وہ بھی اسی بنیاد پر کہ کوفہ اور عراق کے اندر جھوٹی حدیثیں گھڑی جانے لگی حضرت علی کے زمانے سے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں، جو تعامل اہل مدینہ کے نمائندے ہیں، وہ اہل عراق کی حدیثوں کا اعتبار ہی نہیں کرتے، کیونکہ نہ تو وہ مدینہ سے چونکہ باہر نکلے، تو بس اللہ ماشاء اللہ وہ بھی عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں کی روایات میں سے تو کچھ روایات لیتے تھے ورنہ تو نہیں۔ قال مالک، امام مالک کا ارشاد ہے کہ ہم ان اہل عراق سے کوئی حدیث نہیں لیتے، ہمارے پہلے والوں نے نہیں لی تو ہم بھی نہیں لیں گے۔ سعید ابن المسیب پہلے والے تھے، انہوں نے کبھی نہیں لی روایت تو ہم کیسے لیں ان سے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ این ہما بجہت آ است، اور یہ اس زمانے کی بات ہے
جی
کہ جب پوری دنیا سے احادیث جمع کرنے کا نظام نہیں بنا تھا، اس لیے اہل مدینہ اپنے دائرے میں محدود تھے اور وہ صرف ہاں جی مدینہ والوں کی حدیث لیتے تھے، یا کوفہ میں بھی جو فقہا تھے وہ صرف کوفہ والوں کی وہ روایت جو عبداللہ ابن مسعود کے اصحاب کی حضرت علی سے ہوتی تھی وہ لیتے تھے۔ لیکن جب اس کے بعد کے زمانے میں تمیز رجال و ضبط احوال روات علامہ یمبغی، پس راہ احتیاط گرفتن و ترک احادیث نمودن بالمرہ و بھی حدیث اہل مدینہ و فتویٰ عائشہ اکتفا کردن، کہ اس زمانے میں ابھی راویوں کی پڑتال نہیں ہوئی تھی، راویوں کے احالات کہیں ڈیٹا جمع نہیں ہوا تھا جیسا کہ ہونا چاہیے، تو احتیاط کے طور پر امام مالک اہل عراق کی حدیث نہیں لیتے تھے، ان کی احادیث چھوڑ دیتے تھے یکسر، اور مدینہ والوں کی احادیث اور ان کے فتوے پر اکتفا کرتے تھے۔ لیکن جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، امام شافعی امام احمد پیدا ہوئے، تو ان کے زمانے میں دنیا بھر کی ہر جگہ سے جو صحابہ کی صحیح سند کے ساتھ روایات تھی وہ جمع ہو گئی، اور یہ کارنامہ بھی بنو امیہ نے کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ وقت بنے تو انہوں نے اعلان کیا، تمام گورنروں کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کسی صحابی تابعی، کیونکہ تابعین اس وقت زندہ تھے، تو انہوں نے کہا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی دنیا سے چلے گئے تو یہ احادیث کا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا، تو سرکاری طور پر انہوں نے احکامات جاری کر کے ہر ایک گورنر کو پابند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ جمع کر کے مرکز خلافت شام میں بھیجی جائے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا دفتر الحدیث دیوان الحدیث بنایا، اور جس کا ایک بورڈ بنایا، ہاں جی، جس کے سربراہ محمد ابن شہاب الزہری ہاں جی رحمہ اللہ تھے، اور اس میں بڑے بڑے محدثین، علماء، ناقدین، مورخین، فقہا جمع کیے، اور پھر وہ جب احادیث آئیں اور پورا وہ کہتے ہیں کہ دفتر اور محل جو ہے بہت بڑا تھا، سارا بھر گیا حدیثوں سے، تو پھر انہوں نے اس کا کنگھالا، اس کے ہاں جی حدیث کے قبول کرنے کے معیارات طے کیے سنداً اور متناً، اور اس کے راویوں کے حالات کا پورا جی سسٹم بنایا کہ کس راوی نے کہاں سے سنا، اور راوی کی کیا حیثیت ہے، کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، ہاں جی وہ سچا تھا جھوٹا تھا، اس کے دماغ میں کوئی خلل تو نہیں تھا، ہاں جی اس کی عدالت کیسی تھی، اس کا حفظ کیسا تھا، اس کی امانت کیسی تھی، یہ پورا پورا لاکھوں انسانوں کا ڈیٹا انہوں نے جمع کیا ہے، دنیا کی کسی مذہب اور کسی نظام میں ایسا نہیں ہوا کہ ان کی روایات جو ہے اس کا پورا ڈیٹا لاکھوں افراد کا جمع کیا گیا۔ تو جتنے بھی صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو اس زمانے تک کے راوی تھے، پھر اس کے بعد اگلے دور کے اندر ہاں جی امام بخاری کے زمانے تک، پھر ان کی چھانٹ پھٹک ان کے زمانے کے لوگوں کی، تو ایک پوری علم وجود میں آ گیا، علم اسماء الرجال، جس کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، سچا ہے، امانت دار ہے وغیرہ ہے، حفظ کیسا ہے، دماغ اس کا حوالہ کیسا ہے، بات کو صحیح یاد بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ، پورے ہاں جی معیارات طے کر کے جب پورا ڈیٹا جمع ہو گیا، اور یہ سارا ڈیٹا تقریباً ہاں جی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جو ہوا وہ امام شافعی، امام احمد، ان کے استاذ ہیں ابن شہاب زہری، ان سے تقریباً روایات لیتے ہیں یہ، تو جب ساری حدیثیں جمع ہو گئیں اور تمام راویوں کے حالات پر بحث و تحقیق کر کے چھانٹی ہو گئی کہ جھوٹا، رافضی، ہاں جی گھڑنے والا حدیث کرنے والا کون ہے، موضوع حدیث کون سی ہے، ہاں جی موضوع بات کون سی ہے، صحیح بات کون سی ہے، اس کا جب پورا ڈیٹا نکھار آ گیا تو پس حدیث ثقات ضابطین اخذ نمودن، تو جو ثقہ راوی تھے جن کو الفاظ کو ضبط رکھنے اور محفوظ رکھنے، لفظ بلفظ یاد رکھنے کا جن کو ملکہ حاصل تھا، ان کی حدیثیں لی گئیں بشرط اتصال، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جاتی بھی ہے کہ نہیں، پورا متصل سلسلہ. اور ایسے ہی راویوں کے نام، اور اگر حدیث مرسل ہے تو اس کی تفصیل، اور ایسے ہی جن پر اتہام ہے ہاں جی جھوٹی حدیثیں گھڑنے کا، ان کی خبریں، اور جو مبہم ہیں روایتیں وہ ان کو چھوڑ دیا، انہوں نے گھڑی ہوئی روایتیں چھوڑ دیں، اور جو صحیح اور اصل روایتیں جب جمع ہو گئیں، اور اس کے بعد جمیع اہل حدیث ہمارا اختیار نمودن، پھر محدثین میں امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، ہاں جی نسائی، اور ہاں جی ان تمام علماء نے ہاں جی کتابیں مرتب کر کے اسی طریقۂ کار کو اختیار کیا. و بہمی سبب اہل حدیث و اہل رائے ازہم ممتاز شدن، اسی سبب سے محدثین اور اہل الرائے کا درمیان جو امتیازی خصوصیت ہے وہ سامنے آئی. تو ایک بہت بڑا ریلا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، خاص طور پر حضرت علی کے زمانے میں اور حضرت علی کے بعد، جھوٹی حدیثیں گھڑنے کا تھا. ایک شر یہ پیدا ہوا بعد از فتنہ. پانچویں ایک اور جو فتنے سے پہلے اور فتنے کے بعد کی چیزوں میں فرق پیدا ہوا، وہ یہ کہ تعمق مردم در تجوید قرآن زیادہ از آنچے بر زبان عرب جاری بود. قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا تھا، سادگی سے پڑھتے تھے، ہاں جی جو ضروری لازمی بنیادی ہاں جی گرامر کے قاعدے اور ضابطے اور بے تکلف جن کی عربوں کی اپنی زبان تھی اس کے مطابق پڑھا جاتا تھا قرآن. فتنہ شہادت عثمان سے پہلے سادہ قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قراءت کرنے کے ساتھ ساتھ تفقہ اور بصیرت، معنی اور مطلب کا سمجھ ہونا یہ بھی تھا حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے. لیکن جیسے ہی کیا ہے یہ فتنہ شروع ہوا، تو اس کے بعد ایک بڑی تبدیلی یہ پیدا ہوئی کہ قرآن کی تجوید اور اس کی تحسین اور اس کی عین شین قاف، قراءت بڑی اچھی، قاری بڑے زبردست، سنیں تو لوگ سر دھنیں، لیکن تفقہ بصیرت، اس کا معنی، اس کا شعور وہ ختم ہو گیا، اس میں کمی آنا شروع ہو گئی کہ صرف قراءت پر اکتفا ہے، اور قراءت میں مخارج اور تحسینات اور فلاں 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 چیزوں پر زور ہے، قواعد تجوید قرآن میں تعمق انتہا پسندی. ایک ہے بنیادی قاعدے اور ضابطے کہ لفظ کی ادائیگی صحیح مخارج کے ساتھ ہو، اور ایک اس میں انتہا پسندی، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، ہاں جی زیر و بم پیدا کرنے کے لیے، بڑی لے بنانے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے جو قاری ہیکے لگاتے ہیں، تو یہ پیدا ہو گئے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ قاریوں کا فتنہ، قراءت کریں گے پڑھتے چلے جائیں گے، لیکن معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، فقہ کیا ہے، تفقہ کیا ہے، وہ غائب ہو گیا. حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے قراءت سادہ کرتے تھے، لیکن معنی، مطلب، غور و فکر، تدبر، تفقہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت یافتہ جماعت تھی، اور بعد میں ماشاء اللہ قاری بہت پیدا ہو گئے، لیکن تفقہ اتنا ہی کیا ہے، ختم ہو گیا. امام ابو داود نے روایت کیا جابر بن عبداللہ سے قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے ایک مرتبہ، اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے. ہمارے اندر قرآن پڑھنے والوں میں دیہاتی بھی تھے، اجمی بھی تھے، یعنی جن کو عربی نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پڑھو، فکل حسن، سب اچھا پڑھ رہے ہیں، جس کو جیسے پڑھنا آ رہا ہے ایسے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم آئے گی کہ قرآن کو تو تیر کی طرح سیدھا پڑھیں گے، یقیمونہ کما یقام القدح، جیسے تیر جب تک تھوڑا سا ٹیڑھا ہو نا تو تیر کمان سے چھوڑو تو پھینکا کہیں نکل کہیں اور جاتا ہے، اس لیے تیر کے لیے بالکل سیدھا ہونا لازمی اور ضروری ہے تاکہ جس نشانے پر لگایا جائے وہیں پر جا کر وہ تیر لگے، تو تیر کا سیدھا ہونا بڑا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے قاری ماشاء اللہ آئیں گے کہ قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں، کوئی اس کے اندر کسی قسم کی کجی نہیں ہوگی۔ یتعجلونہ، جلدی جلدی پڑھیں گے، چونکہ انہیں قرآت پر عبور ہوگا تو بس قرآن ایسے تیزی کے ساتھ کیا ہے پڑھیں گے اور تیر کی طرح سیدھا پڑھیں گے۔ لیکن ولا یتعجلونہ، اس کے معنی پر غور و فکر کچھ نہیں کریں، بس حلق سے اوپر اوپر قرآت ہوگی اور معنی اور مطلب کیا ہے اس کی طرف ان کی قاریوں کی کوئی توجہ نہیں۔ اس طرح ابو داود کی روایت ہے سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، یہ کتاب اللہ ایک ہے اور تمہارے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، کالے بھی ہیں، شاباش پڑھو، اقرؤوا۔ اس دن سے پہلے پڑھو کہ جب ایک قوم پیدا ہوگی، اقوام پیدا ہوں گی، قرآن پڑھیں گے اور اس کو ایسے سیدھے کریں گے جیسے تیر سیدھا کرتے ہیں، اور بڑی تیزی سے جلدی جلدی پڑھیں گے اور غور و فکر نہیں کریں گے۔ یہ دوسری روایت دوسرے صحابی سے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بغوی نے روایت تخریج کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک آدمی سے کہا کہ انک فی زمان، تو ایک ایسے زمانے میں موجود ہے اب کہ قلیل قراء کثیر فقہاء، ایسا زمانہ ہے کہ اس زمانے کے اندر قاری تھوڑے ہیں اور فقہاء بہت ہیں، مطلب سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے، عملی نظام بنانے والے بہت ہیں۔ یحفظ فیہ حدود القرآن، قرآن کی جو حدود ہیں اس کا جو سسٹم اور نظام ہے اس کی حفاظت کرنے والے۔ ویزیع حروفہ قلیل من یسأل کثیر من یعطی یطیلون فیہ الصلاۃ، اب بیچارہ کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی کسی زبان کا ہے تو اس سے لفظ تلفظ ادا کرنے میں کیا ہے، ہاں جی الفاظ کی اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، جی الفاظ کے بڑھنے میں اس کو کیا جلدی ہو گئی، تو الفاظ حروف اگرچہ ضائع ہو گئے یا کٹ پھٹ گئے کیونکہ بیچارے کا جیسا تلفظ تھا، جیسا سدھیاتی آدمی پڑھ رہا تھا، لیکن معنی بہت اچھا سمجھتا تھا اور قرآن کی حدود کو سمجھتا تھا۔ اس وقت سوال کرنے والے کم ہیں، قلیل من یسأل، اور زیادہ کثیر تعداد میں وہ ہیں جو اس کا جواب دے کر بات کو سمجھانے والے ہیں۔ یہ ابن مسعود کا زمانہ ہے، حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کی صورتحال یہ ہے کہ یطیلون فیہ الصلاۃ، نماز لمبی پڑھتے ہیں اور جو خطبہ ہے وہ مختصر سا دیتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے کی خصوصیت بیان کی کہ خطبہ مختصر اور نماز لمبی، یہ حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے کا زمانے کی بات بیان کر رہے ہیں، خلافت اعلیٰ منہاج النبوۃ۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ یبدون فیہ بعمالہم قبل احوائہم، خواہش کے بغیر جو عمل سیدھا سادہ سا کیا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، سادہ لوگ، کسی قسم کا تکلف اور بناوٹ یعنی ریاکاری کی کوئی شکل نہیں، سادگی سے جو عمل ہوا وہ انہوں نے کر لیا سب کے سامنے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سیاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کثیر قراءہ قلیل فقہاءہ، اس کے قاری بڑے ہوں گے، اینٹ اٹھاؤ تو قاری نکل آئے گا، قاری تو بہت ہوں گے، تجوید اور قرات کے ساتھ، ہاں جی خوب پڑھیں گے قرات، لیکن قلیل فقہاءہ، قرآن کو سمجھنے والے بہت تھوڑے رہ جائیں، بس حلق کے اوپر سے قرآن پاک خوب قرات کے ساتھ
آن بان اور شان کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے.
وہ قرآن کے حروف کی تو بڑی حفاظت کریں گے کہ اس حرف کی ادائیگی کے اندر صحیح اس کی ادائیگی کیا ہے, بلکہ جھگڑے کریں گے ضاد ہے یا ضاد ہے یا ضالین ہے یا ضالین ہے, اس پہ مناظرے ہوں گے, مباحثے ہوں گے. تو حروف کو ہاں جی ادا کرنے کے سلسلے میں اس کی بڑی حفاظت کریں گے, لیکن قرآن کی جو مقرر کردہ حدود اور اس کا سسٹم ہے اس کو ضائع کر دیں. وَيُزَيِّعُ حُدُودُهُ, سوال کرنے والے بہت ہوں گے اس زمانے میں, جو آدمی دیکھو سوال, ہر وقت سوال, لیکن جواب دینے والے بہت تھوڑے ہوں. وہ زمانہ آنے والا ہے, ابن مسعود نے فرمایا کہ خطبے بڑے لمبے لمبے دیں گے, تقریریں بڑی لمبی لمبی ہوں گی, لیکن نمازیں تھوڑی سی مختصر سی پڑھیں گے. جمعہ کا خطبہ بڑا لمبا ہوگا اور نماز قل اللہ پڑھ کے ختم. تو فتنے کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ خطبے لمبے, لوگوں کو تقریر سنانی ہے حضرت علامہ صاحب نے, اور نماز جو ہے وہ مختصر. یبدون بأهوائهم قبل اعمالهم, عمل کرنے سے پہلے ہی اپنی خواہش ظاہر کر دیں گے کہ میں یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں, اپنی خواہشات ان کی ظاہر ہو جائیں گی, پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نیت سے یہ عمل کر رہا ہے, دکھاوا اور ریاکاری بڑھ جائے گی. ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ زمانہ آنے والا ہے. تو فتنہ عثمان سے پہلے اور بعد میں بنیادی فرق کیا ہوا, یہ فرق خود صحابہ بیان کرے. عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو حضرت عثمان کی شہادت سے ذرا پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, بہت ہو گئے. چھٹی بات, تعمق مردم در تاویلات متشابہ قرآن. قرآن حکیم میں اللہ نے محکمات بھی بیان کیے ہیں اور متشابہات بھی بیان کیے ہیں. فتنے کے زمانے میں یہ خرابی پیدا ہوگی کہ لوگ متشابہات کی تعبیر اور اس کا مطلب معلوم کرنے میں انتہائی گہرائی میں چلے جائیں گے, انتہا پسندی میں چلے جائیں گے. محکمات پر عمل نہیں, جو ظاہری دین کا سسٹم ہے اس پر تو عمل نہیں, لیکن جو مشکل باتیں ہیں متشابہات ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ان کا مطلب بتلاؤ, اس میں انتہا پسندی. دارمی نے روایت نقل کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابہات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو قرآن کے متشابہات کا معنی اور مطلب معلوم کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو فاحذروہم, ان سے بچو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کا جو ام الکتاب ہے یا محکمات ہے اس کی بنیاد پر تو سسٹم قائم نہیں کر رہے, اس کے لیے تو جدوجہد اور کوشش نہیں کر رہے, اور ایسی بات جو مشکل ہے متشابہ ہے اس کے معنی کے پیچھے درپے ہوئے ہیں. پہلے سسٹم تو بنا لو, نماز کا سسٹم ہے, زکوٰۃ کا سسٹم ہے, عدل و انصاف کا سسٹم ہے, عدالت صحیح ہے, معیشت صحیح ہے, وہ تو بناتے نہیں. اور جو انتہائی مشکل بات جو اعلیٰ دماغوں کے لیے ہے, متشابہات جو ہیں رسوخ فی العلم والوں کی باتیں ہیں, اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ اس کا مطلب سمجھاؤ, تو یہ خرابی ہے. اسی طرح امام دارمی نے روایت کی ہے سلیمان ابن یسار سے کہ ایک آدمی جس کو سبیغ کہا جاتا تھا, ادھر عراق کا ہی تھا, وہ مدینہ پہنچا اور حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا, تو اس نے قرآن کے متشابہات کے بارے میں سوالات شروع کر دیے. تو فارسل الیہ عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے آنے سے پہلے کھجور کی وہ جو ٹہنیاں تھیں وہ منگوا کے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. جی, فقالا, حضرت عمر نے پوچھا من انت, کون تو, کیا نام ہے؟ کہنے لگا انا عبداللہ سبیغ، میں اللہ کا بندہ سبیغ ہوں۔ تو حضرت عمر نے وہ کمچی منگوا کر رکھی ہوئی تھی نا کھجور کی ٹہنیاں، وہ پکڑی اور جناب اس کی پٹائی شروع کر دی اس کے دماغ کا، ساری کی ساری دونوں تینوں جو کھجور کی وہ یہ باریک سی ہوتی ہیں نا اور وہ بڑی تیزی سے لگتی ہیں ایسی کہ بندہ، تو وہ جناب حضرت عمر نے پٹائی کی اور پٹائی کرتے ہوئے کہا کہ انا عبداللہ عمر، تو اگر عبداللہ سبیغ ہے تو انا عبداللہ عمر۔ اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کا سر خون سے بھر گیا، دم مارا سہو، اور پھر کہنے لگا یا امیر المومنین بس کریں، میرے دماغ سے سب کچھ نکل گیا۔ وہ جو اوٹ پٹانگ سوالات تھے وہ سب نکل گئے، بس کریں۔ تو دماغ درست کرنے کا طریقہ عمر فاروق نے اختیار کیا۔ واخرج الدارمی، ایسے امام دارمی نے روایت کی عمر بن اشج سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عنقریب تم پر ایک زمانہ آنے والا ہے جو تم سے جھگڑا کریں گے، قرآن حکیم کے حوالے سے شبہات پیدا کریں گے، بشبہات القرآن یعنی متشابہات القرآن، اس کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں گے، یعنی جو اصل دین اصل سسٹم ہے انسانیت کی خیرخواہی کا، امن کا، عدل کا، انصاف کا، اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن جو متشابہات ہیں جو اعلیٰ دماغوں کی باتیں ہیں اس کے پیچھے ہر آدمی لگا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب کیا۔ جی تو حضرت عمر نے فرمایا فخذوہم بالسنن، تم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی آپ کا جاری کردہ سیاسی معاشی سماجی عباداتی اور معاملاتی نظام ہے، طریقہ کار ہے، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ یہ اصحاب السنن جو ہیں یہی اللہ کی کتاب کو زیادہ اچھی طرح جاننے والے ہیں، کیونکہ عملی نظام میں ہی چیزیں نکھر کر سامنے آتی ہیں، وہ سب سے بڑی، تو عملی نظام ہے نہیں اور ایسے ہی لایعنی سوالات دماغ خراب کرنے کے لیے پیدا کر رکھے۔ ہفتم، تعمق مردم در مسائل فقہیہ و تکلم بر سور مفروضہ، کنوز واقع نہ شدہ است، انسانوں کا انتہا پسندی پر اتر آنا فقہی مسائل کی باریکیوں میں، فقہی مسائل کی باریکیاں جی، ذرا ذرا سی بات، پاکی نپاکی اور نماز ہونے نہ ہونے فلانا فلانا، تو چھوٹی چھوٹی جزیات کے اندر انتہا پسندی، اور پھر خاص طور پر شاہ صاحب اس پر توجہ دلا رہے ہیں کہ ایک چیز ابھی واقع نہیں ہوئی تو مفروضہ صورتوں پر گفتگو کر کے اس کا مسئلہ بیان کرنا، کہ بالفرض اگر ایسی صورت ہو تو یہ حکم ہے، بالفرض یہ صورت ہو تو یہ حکم ہے، تکلم بر سور مفروضہ، کہ ہنوز واقع نہ شدہ است۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس خلافت خاصہ کے زمانے میں یہ معنی کسی طرح جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ مفروضہ چیزوں پر بات کریں، اور پھر مسئلوں کی چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں اس کے اندر الجھیں، سسٹم کی بات ہے اور سسٹم کے تناظر کے جو بنیادی امور ہیں ان کے مطابق عمل کرنا یہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ اسراء فقہا در فتویٰ بغیر مبالات، اسی طریقے سے فقہا کا بڑی جلدی جلدی فتویٰ دینا بغیر کسی پرواہ، جیسے ہی بات آئی فوراً فتویٰ، نہیں بھی کسی نے مانگا تب بھی فتویٰ دے دیا، تو یہ انتہا پسندی پیدا ہو گئی۔ حالانکہ خلافت خاصہ کے زمانے میں فتویٰ دینے والا بڑا ڈرتا تھا، ہیبت تھی اس پر، اچھا مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں تو اس سے ڈرتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ فلاں بزرگ سے پوچھ لو، وہ کہتا تھا فلاں بزرگ سے پوچھ لو، یعنی سب ٹالتے تھے کہ ہمارے گلے یہ نہ پڑے کہ ہمیں فتویٰ دینا پڑے۔ دارمی کی روایت ہے وہب ابن عمرو الجمحی سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مصیبت نازل ہونے سے پہلے جلد بازی نہ کیا کرو اس کا حکم معلوم کرنے میں، کہ اگر فلاں مصیبت بالفرض آ گئی تو پھر اب کیا کریں گے شرعی طور پر، فلاں بات آ جائے تو پھر کیا کریں گے شرعی طور پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جلد بازی مت کیا کرو قبل نزولہا، اس لیے کہ فَإِنَّكُمْ أَلَّا تَعْجَلُوهَا قَبْلَ نُزُولِهَا، اگر جلدی نہیں کرو گے کسی کام کے واقع ہونے سے پہلے تو مسلمانوں میں ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ لا يزال طائفة من امتی، میری امت میں ایسے لوگ رہیں گے جو حق پر قائم ہوں گے، تو ہر زمانے میں ایسے مسلمانوں میں لوگ رہیں گے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو اللہ کی طرف سے ان کو توفیق دی جائے گی اور وہ صحیح اور درست فیصلہ کریں گے، صحیح بات بیان کریں گے۔ تو کسی مسئلے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ممکنہ شکلیں، ایک تو جو مسئلے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو مفروضہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوگا تو پتہ نہیں اس کی نوعیت کیا ہوگی، اور اب جو آپ سوچ رہے ہیں وہ اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ جی تو جب پیدا ہوگا تو ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں اللہ پاک ایسے مسلمانوں کے رہنما رکھے گا کہ جو صحیح ان کو توفیق ہوگی اور اس کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی چیز ابھی درپیش نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، جو سامنے ہے اس کا تو سامنا نہیں کرتے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ وَإِنَّكُمْ أَن تَعْجَلُوهَا إِن تَعْجَلُوهَا تَخْتَلِفُ بِكُمْ الْأَهْوَاءُ فَتَأْخُذُوا هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَن يَمِينِهِ وَعَن شِمَالِهِ۔ دیکھو مفروضہ صورت پر کہ اگر ایسا ہوا تو یہ کچھ ہوگا، اگر اس پر ایک شرعی رائے یا حکم سامنے بالفرض آ بھی جائے تو پھر جو سننے والے ہیں نا وہ اس پر اپنی خواہشات کا ملمہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ کہ بھائی اگر ایسا ہوا تو پھر میرا مفاد کہاں تک ہوگا، وہ اپنے مفادات کے لیے کیا ہے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مسئلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک سچی جماعت کے اندر ایسے لوگوں کو ضرور رکھے گا کہ ان کو اللہ پاک توفیق دے گا، اگر وہ جماعتی زندگی میں اجتماعی مشاورت سے فیصلے کریں گے تو ضرور ایسی توفیق دے گا کہ وہ صحیح فیصلہ کریں۔ تو جماعت کا فیصلہ، پھر وہاں خواہشات کا عمل دخل بھی نہیں ہوگا نا، جماعت نے مشورے سے فیصلہ کرنا ہے نا، کسی فرد کی خواہشات یا اس کی پلاننگ کے مطابق تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ دارمی کی روایت ہے طاؤس سے، قال قال عمر علی المنبر، طاؤس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس آدمی پر بڑا حرج محسوس کرتا ہوں جو ایسی بات کا سوال کرتا ہے جو ابھی وجود میں نہیں آیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَ مَا هُوَ كَائِن، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے سب کچھ بیان کر دیا ہے، اطمینان رکھو، اب نئی بات کے پیدا کرنے کے سوالات کی ضرورت نہیں ہے، شریعت موجود ہے، اس کے اصول موجود ہیں، اس کا سسٹم موجود ہے، اس میں تمہارے تمام سوالوں کا حل ہے، جب پیش آئے گا تو اس وقت کے جو شریعت کے ماہرین یا دین کے سمجھدار لوگ ہیں ان کی مشاورت سے معاملے کا حل تلاش کر لیا جائے گا، کیا ضرورت ہے کہ قبل از وقت سوالات کرو تم۔ امام دارمی نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ ایک آدمی نے ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا مت پوچھ وہ چیز جو ابھی وجود میں نہیں آئی، جو چیلنج سامنے نہیں ہے، جو صورتحال سامنے نہیں ہے، قبل از وقت سوال کر رہا ہے مت کر، اس لیے کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ میرے والد حضرت عمر نے فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لعنت کرتے تھے اس آدمی پر کہ جو چیز ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی اس کے بارے میں سوال کرے، لعنت کرتے تھے عمر فاروق، کتنی سخت بات کہہ دی۔ دارمی روایت کرتے ہیں امام زہری سے کہ ہمارے پاس یہ بات پہنچی کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کانا یقول، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ان سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرتا تھا تو وہ پوچھتے تھے اکانا حاضر، کیا یہ معاملہ وقوع پذیر ہو چکا ہے، یہ مسئلہ واقعے میں بھی پیش آیا ہے؟ اگر لوگ کہتے کہ ہاں مسئلہ پیش آیا ہے کسی کو، تو پھر اس میں وہ بیان کر دیتے تھے جو اس سے متعلق ان کے پاس معلومات یا رائے ہوتی تھی، اور اگر لوگ کہتے کہ نہیں ابھی یہ پیش نہیں آیا، ہم فرضی طور پر پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے ضرور چھوڑ دو اس وقت تک جب تک کہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اب آپ دیکھو صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ میں زید ابن ثابت تو قرآن حکیم کے جمع کرنے والی اول العظم چار لوگوں کی جماعت کا حصہ ہیں، وہ کہتے کہ میں اس مسئلے کو حل کر جاؤں تو بس بعد والوں کے لیے ٹھیک رہے گا، تو بھائی انہوں نے چھوڑ دیا کہ بعد والوں کے لیے بھی جب مسئلہ پیدا ہوگا تو بعد والے خود حل کر لیں گے۔ دارمی کی روایت ہے عامر شعبی سے، قال سئل عمار بن یاسر عن مسئلۃ، عمار بن یاسر کوفہ کے گورنر تھے، تو ان سے سوال کیا ہل کان ہذا بعد، کیا یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہے؟ لوگ کہتے نہیں، انہوں نے کہا چھوڑ دو ہمیں حتیٰ یقولوں، یہاں تک کہ وہ صورتحال پیش آ جائے تو اس وقت ہم اس کے حوالے سے کیا ہے، صورت پیش آئے گی تو اس کا جواب تلاش کر لیں گے، قبل از وقت سوال کیوں کر رہے ہیں؟ دارمی کی روایت ہے حضرت مسروق سے، مسروق فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جلیل القدر صحابی ہیں، تو ایک نوجوان نے ان سے پوچھا یا عماہ ما تقول فی قضا، فلا مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ و قضا قال، قضا فی قضا و قضا، قال یبن اخی کان حاضر، اے بھتیجے یہ مسئلہ پیش آ چکا ہے؟ کہتا نہیں، تو حضرت عبی نے کہا بھائی ہمیں معاف کر پھر جب تک کہ یہ پیش آ نہ جائے۔ اسی طرح دارمی روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، قال مارا ایت قومن کانو خیرم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے بہترین قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور انہوں نے 23 سالہ دور نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 13 سوالات کیے تھے، ما سألوہ الا عن 13 مسئلۃً، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہو گیا اور وہ 13 کے 13 سوالات قرآن میں موجود ہیں، وہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے نقل کیے ہیں کہ یسألونک ہاں جی عن الشہر الحرام، یسألونک عن المحیض، یسألونک ماذا ينفقون وغیرہ وغیرہ، وہ 13 سوالات ہیں کل بس پورے قرآن میں، کہ انہوں نے یہ سوال کیا اس کا یہ جواب ہے، انہوں نے یہ سوال کیا اس کا یہ جواب ہے، 13 سوالات ہیں۔ تو صحابہ جو تم سے ہاں جی اعلیٰ درجے کے اور بہترین لوگ تھے، انہوں نے کل 13 سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے اور اللہ نے انہیں نقل کر کے ان کا جواب دیا، اور یہ 13 کے 13 سوالات عملی معاملات سے متعلق ہیں۔ جی کہا گیا تھا کہ مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو پوچھا کہ ماذا ينفقون، کیا کریں ہم خرچ، قل ما انفقتم، آگے جواب دے دیا۔ جی عملی صورتحال پیش آئی، چاند کے مہینے کے آغاز سے متعلق سوال کیا، جواب دے دیا گیا۔ تو عملی سوالات ہیں، یہ تخیلاتی سوالات نہیں ہیں۔ جی تو جو عملی سوالات ہیں اور وہ قرآن نے بیان کر دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ما کانوا یسألون الا عما ينفعهم، صحابہ صرف وہ سوال کرتے تھے کہ جو ان کے لیے اس وقت کے عملی نظام کے لیے نفع بخش تھا، بس
لایانی سوالات نہیں تھے، اسی لیے لایانی سوالات پر تو اللہ نے ویسے ہی پابندی کر دی، لگا دی، لا تسلوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم۔ امام دارمی روایت کرتے ہیں عبادہ ابن نسی سے، اور وسئل عن امراۃ ماتت مع قوم لیس لها ولی، ان سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت اگر کسی ایسی قوم میں فوت ہو جائے کہ جہاں اس کا کوئی رشتہ دار مرد عورت موجود نہیں ہے تو کیا کرے؟ فوت ہوگی، اسے غسل دینا ہے، اس کو ہاں جی دفنانا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی ولی نہیں، یعنی اسے غسل وغیرہ کون دے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو ایک ایسی قوم کو پایا ہے کہ تمہاری طرح کی وہ متشدد نہیں تھی، انتہا پسند نہیں تھی، ہاں جی تمہاری طرح کے اس طرح کے فضول قسم کے سوالات، ولا یسألون مسائلکم، تمہاری طرح کے اس طرح کے سوالات بھی نہیں کرتے تھے جو تم نے شروع کر دیے۔ یہ جو باریک باریک مسئلوں کے پیچھے پڑ کر بھی عملی صورتحال ہے، تو اس قوم کے اندر کوئی نہ کوئی عورت تو ہو ہی نہیں، تو عورت عورت کو غسل دے سکتی ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ یہ جو باریکیوں کے متعلق فقہی مسائل اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تعمقات اور انتہا پسندی ہے۔ ایسے دارمی نے روایت کی عطا ابن صاحب سے، شاہ صاحب نے اس موضوع پر تقریباً ساری حدیثیں جمع کر دی۔ عبد الرحمٰن ابن ابی لیلٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں انصار صحابہ میں سے 120 صحابہ کو دیکھا ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی، ما منہم من احد من من اجد یحدث بحدیث، ان سے کوئی آدمی بھی سوال کرتا اور بات کرتا تو بیان کرنے سے پہلے وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے علاوہ فلانا صحابی بیان کر دے۔ سب کہتے تھے یار اس سے بیان کراؤ، وہ کہتے تھے اس سے بیان کراؤ، وہ کہتے اس سے بیان کرو۔ ولا یسأل عن فتیا، اور جب بھی کسی سے کسی مسئلے میں فتویٰ پوچھا جاتا تو الا ودا، تو ہر ایک یہ پسند کرتا تھا کہ اس کا بھائی فتویٰ دے دے۔ کہتے تھے فلانے مفتی سے پوچھ لو، فلانے سے پوچھ لو، فلانے سے پوچھ لو، ہوتے ہوتے بسا اوقات گھوم پھر کر پھر سارے ٹال مٹول کرتے ہوئے پھر اسی کے پاس بات آ جاتی تھی، تو پھر مجبور ہو کر وہ اس کا جواب، مسئلے کا جواب دیتے تھے۔ دارمی کی روایت ہے، ابو داود روایت کرتے ہیں کہ میں نے شعبی سے پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے جب تم سے پوچھا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ عالی الخبیر، جو باخبر ہوتا تھا اس کے پاس پہنچا دیتے تھے ہم بات۔ جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو ہر آدمی دوسرے کو کہتا تھا کہ یار میرے فلانے ساتھی سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، یہاں تک کہ گھوم پھر کر لوٹ کر دوبارہ اول کے پاس آ جاتے تھے، وہ بیچارہ گھوم پھر کر وہیں آ جاتا، بھی سب نے کہا کہ آپ جواب دیں، تو وہ مجبوراً دینا پڑتا تھا۔ اسی طرح دارمی کی روایت ابن المنقدر سے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم جو داخل ہوتا ہے اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان، اگر کوئی عالم اسے یہ آزمائش آئے کہ اس نے ایک بندے اور اللہ کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کا حکم اس تک پہنچانا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے لیے بچاؤ کا راستہ ڈھونڈ لے، مخرج تلاش کرے، جی کوشش کرے اپنے آپ کو اس اللہ اور بندے کے درمیان، ہاں جی، رابطہ پیدا کرنے والا، مسئلہ بتلانے والا بننے سے بچے، اور اگر دینا پڑے تو اس نقطۂ نظر سے دے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی اگر جواب دہ ہونا پڑا تو دلائل سے وہ ثابت کر سکے گا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے گا کہ واقعی اے اللہ میں نے تیرا حکم آگے تیرے بندے تک منتقل کر دیا۔ اس کے بغیر بڑے لوگ جو ہیں یہ کام نہیں کرتے تھے۔ دارمی کی روایت ہے مصر سے کہ مان ابن عبد الرحمن میرے پاس ایک کتاب لے کر آئے، انہوں نے مجھے دکھائی، انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا، فحلف علی باللہ، انہوں نے کہا کہ یہ میرے ابا جان کا خط ہے، فیضن فیہ قال عبداللہ، اس میں انہوں نے کہا والذی لا الہ الا ہوا ما رائیت احدا کان اشد
المتنطعین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے کسی آدمی پر ایسی سختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں دیکھی کہ جو بات کو بڑا توڑ مروڑ کر بڑے لچھے دار طریقے سے بیان کرے۔ ایک دوسری روایت میں ہلاک المتنطعین، چرب زبانی کے ساتھ بات کرنا، منہ مروڑ کر بڑے ہاں جی سٹائل میں گفتگو کرنا جس میں ریاکاری، سمعہ، سادہ گفتگو کے بجائے بڑی اس چکنی چپڑی باتیں اور بڑے ہاں جی اس کے ساتھ کرنا، یہ ہے متنطع۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا۔ ولا رأيت احدا كان اشد عليه من ابي بكر وانی لارى عمر کان اشد خوفا علیہم، جی حضرت ابو بکر اور عمر ایسے لوگوں پر بہت خوف زدہ رہتے تھے کہ جو اس طریقے سے بات کا بتنگڑ بنا کر بات بڑے لچھے دار طریقے سے کر کے اپنا موقف پیش کرتے ہیں، یہ ہلاک ہو گئے، ان کے خلاف ہاں جی یہ استعمال ہوگا۔ تو یہ جو باریک بینی ہے، تعمق ہے مسائل فقہ میں، اور ایسے ہی ہاں جی فتوی بازی کے اندر جو انتہا پسندی ہے جس میں نمود و نمائش اور ریاکاری کا غلبہ موجود ہوتا ہے، یہ فتنے کے بعد کی صورتحال۔ تو یہاں تک شاہ صاحب نے سات چیزیں بیان کی ہیں، آٹھویں بات انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجمعین برحمۃ